السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کے 90 پارے میں سے سورۃ الانفال کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ انفال کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک. گزشتہ جمعے قرآن اکیڈمی جو کراچی میں ہماری ہے، وہاں خطاب جمعہ کے دوران میں انہی آیات کی تذکیر پیش نظر تھی. البتہ وہاں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر خطاب جمعہ کا اکثر حصہ وہ ریکارڈ ہونے سے رہ گیا. تو ارادہ یہ ہے کہ آج یہاں قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں وہی تذکیر ہو جائے، اور بعد میں انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کا بھی استفادہ اس میں رہے گا. یہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ہدایات امت کو عطا کی، اور ہمارے جو اس وقت کے ابتر حالات ہیں کچھ ان کی طرف بھی رہنمائی یا ان کے لیے رہنمائی بھی ان آیات کی روشنی میں ہمیں میسر آتی ہے. اور پھر انشاءاللہ گفتگو میں آخر میں حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما دیجیے. سورہ انفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول علیہ السلام کی پکار کو قبول کرو، لبیک کہو. اذا دعاکم بما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکاریں اس بات کی طرف، یعنی پکارتے ہیں اس بات کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اس اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا، اور ڈرو اس فتنے مراد عذاب سے کہ جو تم میں سے خاص انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، یعنی مٹا دیں گے. فَآوَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہیں تائید عطا فرمائی. وَرَزَّقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، مراد تمہیں اچھی طرح معلوم ہے خیانت کسے کہتے ہیں. وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ پانچ آیات ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 سے لے کر 29 تک، ان کا ہم مختصر آگے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال آپ کے علم ہے کہ مدنی سورت ہے، اور غزوہ بدر کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پہلا باقاعدہ معرکہ وہ بدر کا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان قرار دیتا ہے۔ تو بدر کا پہلا باقاعدہ معرکہ ہے جس میں قتال کا میدان سجا، تو قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی رہنمائی اس سورت میں آئی ہے۔ ان آیات میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تین آیات وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ سے۔ قرآن حکیم کا ایک پیغام عمومی ہے، قرآن کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ کم و بیش 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس فرماتا ہے، اے لوگو، البتہ 89 مرتبہ 89 ٹائمز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا مخاطبت کا انداز ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ گویا 7-8 ارب جو بھی تعداد دنیا کی، ان کو تو اللہ یا ایوہ الناس کہتا ہے، سب کے لیے دعوت ایمان ہے، مگر جو 2 ارب کم و بیش اسلام قبول کیے بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ خاص مخاطبت فرماتا ہے جب اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں اللہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے، میں قرآن کھولتا ہوں۔ گو کہ نماز میں بھی تلاوت ہم کرتے ہیں قرآن کی، مگر وہ فرماتے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں۔ اللہ کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ یہ جذبہ اور یہ طلب و تڑپ مخاطبت کے محسوس کرنے، رب کے تقاضوں کو معلوم کرنے، اور ان تقاضوں پر لبئی کہنے کی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ان آیات کی مختصر تشریح کی طرف۔ ایک جو پہلی آیت ہے، مجھے یاد ہے غالباً اسی مقام پر پہلے ہم کلام کر چکے، اشارتاً بات آ جائے گی مختصراً۔ پہلے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ رسول علیہ السلام کی پکار کو قبول کرو، ان کے حکم کو مانو، اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ دو پکاروں کا ذکر ہے، اللہ کی پکار، رسول کی پکار علیہ السلام، لیکن دعاکم یہ واحد کا صیغہ ہے، گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار ایک ہی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جڑی ہوئی بات ہے۔ یہ شمار میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہی پکار ہے۔ اچھا، اللہ کی پکار پر لبئی کہنے کا مطلب ایک ہے اللہ کو مانتے ہم سب ہیں، ایک ہے اللہ کی ماننا، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی۔ پاکستان کے حالات کا اگر تجزیہ کریں تو اصل مسئلہ گیا ہے اللہ کے ساتھ غداری ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ غداری، اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہے۔ یہ ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کا بھی کچھ تذکرہ سنتے جائیے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکار، اللہ کے رسول کی پکار کو قبول کرو، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں، بلاتے اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی۔ اللہ ہمارا خالق ہے تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے اس دنیا میں، وہ اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا۔ اور محمد مصطفیٰ، چلے اللہ تو رب العالمین ہے، رب ہے، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کہاں سے وہ تعلیم ملے گی کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہو۔ تو اللہ کی پکار، رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، ان کے احکامات عمل درآمد کرو، وہ تمہیں پکارتے ہیں کس بات کی طرف جس میں تمہاری لیے زندگی ہے۔ اس دنیا میں افراد و تفرید کے دھکوں سے بچو گے، اس دنیا میں جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے پر آ جانے سے بچو گے۔ سخت بات ہے لیکن حق بات ہے، جو وحی کو فراموش کرے تو وہ انسانیت سے نیچے گرتا ہے اور جانوروں کی سطح پر آتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت 179 میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ خیر تفصیل کا موقع نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار میں زندگی ہے تمہارے لیے، اس دنیا کے اندر افراد و تفرید کے دھکوں سے بچو گے، رحمت الہی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، سکون اور اطمینان تمہیں میسر آئے گا، جس کو سورہ نحل میں آیت میں 95-96 میں کہا گیا حیاتم طیبہ۔ ادھر اللہ حیات طیبہ عطا فرمائے گا، بدلتے حالات میں مصائب بھی آ جائیں گے نا، تو ایک باوقار رویہ سامنے آئے گا ایک بندہ مومن کا، جبکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہے. اور اصل زندگی تو کدھر ہے؟ وہ آخرت کے اعتبار سے. البتہ ایک انقلابی نقطہ، بانی محترم بانی تنظیم ڈاکٹر سرار صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، قتال کا میدان سجائے نا بدر میں، بدر کا بیان آ رہا ہے انفال میں، راہ خدا میں جان بھی تو جا سکتی ہے. وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں. بظاہر موت بھی آ گئی، آ بھی گئی، مگر حیات جاویدہ اللہ نے عطا فرما دی. عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران، اللہ کے ہاں سے رزق ان کو عطا کیا جاتا ہے. تو ادھر تو یہ حیات اور پھر حیات جاویدہ، اور ادھر خالدین فیہا ابدا، اللہ کی رضا کا مقام. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ دو اعتبارات سے. ایک مفہوم تو کیا ہے؟ حق بندے کے سامنے واضح ہو جائے، دل گواہی دے اور وہ جانتے بوجھتے حق سے اعراض کرے، دین کے تقاضے واضح ہو جائیں اور جانتے بوجھتے وہ دین سے فرار اختیار کرے، تو پھر اللہ اس بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. اب حق کی توفیق نہیں ملے گی، یہ سخت ترین سزاؤں میں سے ایک ہے، اور اس کی انتہا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر طلب تڑپ نہیں رکھی، جانتے بوجھتے فرار اختیار کیا راہ حق سے، حق کو جھٹلایا. ایک جھٹلانا ہوتا ہے پکے کافر کا مانتا نہیں، ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا کہ مان کر بھی نہیں مانتے اور فرار اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، یا اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. اس کا مثبت پہلو بھی ہے، بندے کے سامنے حق آ رہا ہے، بندے کے سامنے بات واضح ہو رہی ہے، دل میں سچی طلب ہے، دل میں سچی تڑپ ہے، اب بھی اللہ حائل ہوگا. کیا مطلب؟ ادھر سے نفس شیطان اکساہٹ کی کوشش کریں گے، بگڑا ہوا معاشرہ بگاڑنے کی کوشش کرے گا. بندے کے اندر اخلاص موجود ہے، سچی طلب و تڑپ موجود ہے، اللہ اس بندے کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ اس بندے کو رائے حق میں آگے بڑھاتا چلا جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی طلب اور تڑپ پر. سلمان فارسی میں طلب تھی نا رضی اللہ عنہ، واقعہ ذہن میں رکھیں، محمد مصطفیٰ کے پاس بھی پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل، اور ابو لہب کو محمد مصطفیٰ سنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. طلب نہیں تھی، سورہ لہب مل گئی اس کو، طلب تڑب. وعلمو، جان لکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ دونوں اعتبارات سے دیکھنا چاہیے. وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسا نہ سمجھنا کہ دنیا میں کسی آفس پہ سرکولر آ جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قوانین آ جاتے، لوگ خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، چلو چلتا ہے، ادھر چلتا ہوگا، اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا. سب نے پیش ہونا ہے، کس نے قبول کیا کس نے نہیں پتہ چل جائے گا، کس نے مانا نہیں مانا کھل کر آ جائے گا، کس نے اطاعت کی نہیں مان کھل کر سامنے آ جائے گا. اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے ریئلٹی، اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے، مراد عذاب، جو تم میں سے خاص انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا. فتنہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، آگے آئے گا آزمائش کے معنی میں، یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں لیا گیا، فتنہ شرارت کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ مختلف مفاہیم بیان ہوئے. یہاں عذاب عام کی طرف اللہ توجہ دلا رہا ہے، کسی گروہ کسی قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ جب نازل ہوتا ہے ہر ایک جاتا ہے. مشہور اس کے لیے دلیل یہ واقعہ، وہ اصحاب سبت کا واقعہ، ہفتے والوں کا واقعہ، سبت ہفتے والے، سورہ آراف آیت رکو نمبر 21 میں ذکر آتا ہے. وہ مچھلی والوں کا واقعہ، تین گروہ ہو گئے تھے، ایک نافرمانی پہ ڈٹا ہوا تھا، دوسرا خود نافرمانی سے بچا ہوا تھا مگر نہیں انیل منکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا تھا، اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ خود بھی بچ رہا تھا بدی سے، گناہ سے، اور دوسروں کو روک بھی رہا تھا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتے کن کو ہم نے نجات عطا فرمائی؟ جو بدی سے روکتے تھے. ورنہ بدی سے بچتا ہے ایک بندہ لیکن بدی کو بدی نہیں سمجھتا، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ اپنی جگہ ایک جرم ہے. ظلم ہو رہا ہو معاشرے میں اس پہ خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے. ایک ہے جرم سے بچنا، یہ ایک عمل ہے، ایک ہے جرم کے خلاف آواز بلند کرنا، بدی کے خلاف آواز بلند کرنا، منکر کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ فریضہ عائد ہے ہم پر، یہ ادا نہ کرنا اپنی جگہ جرم ہے. تو فرمایا جا رہا ہے اس فتنے مراد عذاب سے بچو اور ڈرو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، جو تم میں سے خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے مشہور، اللہ کے رسول نے تمثیل دے کر سمجھایا، ایک جہاز سمندر میں ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں اور کچھ لوگ پہلی منزل پر ہیں. نیچے والوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ پہلی منزل والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں. مشقت تو ہے اپنی جگہ پر، کوئی سوچتا ہے کہ بڑی مشقت ہوتی ہے ہمارا اوپر جانا، ایک مشقت اوپر والوں کو تکلیف دینا، دوسری مشقت چلو میں ادھر پیندے میں سوراخ کر کے سمندر میں سے پانی نکال لوں، اور اوپر والے کہ نکالتا تو نکال، کہیں گے اوپر والے تو نکال پانی بھائی، تیرا مسئلہ، کہہ سکتے اوپر والے. اب اگر اوپر والے نہیں روکیں گے نیچے والوں کو، تو نیچے والے تو ڈوبیں گے، اوپر والوں کو بھی لے کر ڈوبیں گے. کتنی پیاری تمثیل پیرابل حضور نے سمجھا دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مسئلہ آج ہمارا بھی ہے، اگر منکرات کو نہیں روکا جا رہا، ظلم کے خاتمے کی کوشش نہیں کی جا رہی، ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی جا رہی. اور یاد رکھیے گا، مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو تو یہ بھی ظلم ہے جی، قوم کو بیچا جا رہا ہو تو یہ بھی ظلم ہے. جاگیردار وڈیروں میں سے کچھ، سب نہیں، اگر ظلم و ستم کر رہے ہیں، نجی جیلوں میں ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. نہتے لوگوں پر جو ہے وہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کے نفاذ کی کوشش نہ ہو. بندوں کے حق کی بات کی جا رہی، اچھی بات ہے، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ رب کا. اس کی بات نہ کی جائے تو یہ بھی ظلم ہے. ذرا ظلم اور اس طرح کی بے انصافیاں، اس کے بھی اسپیکٹرم کو ذرا بڑا کرنے کی، براڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال فرمایا کہ تم میں سے انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لوگ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ شدید عذاب دینے والا ہے. تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث بتاتی ہیں بچاؤ کن کے لیے ہے، جو خود بھی بدی سے بچنے والے ہوں اور منکر کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہوں. ہاں بدی دیکھو، مسلم کی روایت، اپنے ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے بدلو، یغیرہ، بدل ڈالو اس کو، روکنا نہیں فقط بدلنا. اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جاننا، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، اور دوسری روایت اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. آگے فرمایا، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے زمین میں، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کمزور مغلوب کر دیے گئے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا لوگ تمہیں اچھک لے جائیں گے، مٹا دیں گے. فَآوَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہیں تائید عطا فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق میں سے اللہ نے عطا فرمایا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں جو برسوں سے اس مسجد کے نمازی ہیں، ان کے سامنے تو یہ آیت کریمہ کئی مرتبہ، اور بعض بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی عمر کے افراد ہیں، وہ تو خود انہوں نے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مقام کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور بار بار اس کو بیان ہونا چاہیے. ایک تو خاص پس منظر ہے مکہ مکرمہ کے حالات، اور جو جبر وہاں پر تھا، ظلم و ستم وہاں پر تھا، زندگی اجیرن وہاں پر تھی. سیدنا بلال کو ذہن میں رکھیں، گرمی تو بڑی ہوئی ہے اس وقت، مگر سیدنا بلال پر گرمی کا معاملہ کیا تھا؟ ہم تو ٹھنڈے ماحول میں، ایئر کنڈیشن کے اندر، ان کے ساتھ کیا کچھ بیتی، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالی عنہما، مسلمان کنیزوں کے ساتھ کیا ہوا، مسلمان غلاموں کے ساتھ کیا ہوا، یاسر و سمیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما کیا ہوا، عمار کے ساتھ کیا ہوا، ذرا ذہن میں تو لے کر آئیے نا. جان کے دشمن ہو گئے لوگ تمہارے، تم کمزور تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، اندیشہ تھا تمہیں اچھک لیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا. اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، یثرب کی کھڑکی کھول دی، تفصیل کا موقع نہیں، اور وہ مدینہ تو نبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ٹھکانہ بھی دیا اور اپنی نصرت سے تائید بھی عطا فرمائی، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا فرمایا. اس سب کا حاصل کیا نکلنا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ تاویل خاص کہیں اور شان نزول کہیں، بیک گراؤنڈ آف ریولیشن کہیں، یہ تو خاص پس منظر ہے. البتہ قرآن زندہ کلام ہے، اللہ یہ طلب ہمیں عطا کرے کہ اس قرآن کو زندہ کلام کے طور پر لیں. اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن باتیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے، مگر وہ سننے کی ضرورت ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ فیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ طلب و تڑب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، لوگوں اس میں تمہارا ذکر ہے. ذکر کا ایک معنی شرف بھی کیا گیا، اور ذکر کا ایک معنی یاد دہانی بھی کیا گیا، ذکر کا ایک معنی بیان حالات کا ذکر بھی کیا گیا. اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں بارہا اس کا ذکر ہوا، فی نبؤ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کی خبریں اور بعد والوں کے حالات موجود ہیں. تو اس میں پھر ایک تعویل عام کا پہلو بھی آتا ہے، ہر دور کے اعتبار سے رہنمائی. پھر بانی تنظیم استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو جوڑتے تھے قیام پاکستان کے حالات سے. تفصیل کا تو موقع نہیں، انگریز کی غلامی بھی تھی اور ہندو کی اکثریت کا معاملہ بھی تھا، دوہرا جبر تھا، انگریز چلا بھی جاتا تو ہندو اکثریت، پھر وہ ہمارے استحصال در استحصال کا معاملہ ہوتا، لیکن اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ پاکستان عطا فرمایا، نزول قرآن کی شب میں عطا فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی مشیت کا اظہار تو ہو گیا. البتہ 75 برس سے جو ہم نے بے وفائی کی ہے، غداریاں کی ہیں، اس کے نتیجے آج ہمارے سامنے مسلط ہے ہمارے اوپر. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. صحابہ نے تو شکر ادا کیا، گھر بار کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، تجارت کو بھی چھوڑا، کبھی فصل تیار تبوک کا موقع اس کو بھی چھوڑا، اور سب کچھ کھپایا، جانے بھی راہ خدا میں پیش کی، اور حضور کے جانے کے بعد بھی لگے رہے، اور وہ وقت بھی آئے کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر کے پانی میں لے جا کر کھڑا کر کے کہہ دیا، مالک تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا، تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا شوق شہادت، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. تو سچی بات، انہوں نے تو شکر ادا کیا. اگلی آیت تو لگتا ہے کہ ہم نا ہنجاروں کے لیے خیانت کا ذکر آ رہا ہے، ادھر تو نہیں ہے، ادھر تو امانت ہی امانت ہے، دیانت ہی دیانت ہے، ایفائے عہد بھی ہے، پاسداری ہے، وعدوں کی تکمیل ہے، ادھر ہے نا نا ہنجاری. اگلی آیت تو لگتا ہے ہی ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو علیہ السلام، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، ہم سب کو پتا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں. جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بول کر مجھے لوٹتا ہے اور پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولا، 1000 کی چیز 5000 کی، تو اندر سے کیا آتا ہے، جھوٹ بولا، غلط کام کیا. جی مجھے سیمپل کچھ دکھائے اور اصل کچھ سپلائی کرو، مجھے پتا چلے تو اندر سے کیا جواب آتا ہے، دس از رانگ، غلط کیا اس نے. میں نے امانت کسی کے پاس رکھوائی جائی، مجھے پتا چلا کسی تھرڈ پرسن سے اسے گڑبڑ کی ہے پیچھے میرے مال میں یا میری اشیاء کے اندر، اندر سے کیا آتا ہے، غلط. پتا سب کو ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، پڑھ لے اپنا نام اعمال، تو خود آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہے. چور نے چوری کی، نہ عدالت میں ثابت ہوا، نہ کوئی گواہی دینے کو آیا، چور کو تو پتا ہے کہ چور ہے، تو خیانت کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ خائن ہے، وعدے خلاف کو پتا ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہے، جھوٹے کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کرپشن کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، لوٹنے والے کو پتا ہے کہ وہ لوٹنے والا ہے. ادھر بچ گئے، اللہ کے بچو گے کیا؟ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری تصورات ہیں امانت کے چند پہلو، یہ وجود اللہ کی امانت ہے، میری مرضی نہیں، رب کی مرضی چلے گی. جی یہ اندر روح اللہ کی امانت ہے، اس کی پاسداری کرنی، یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، محمد مصطفیٰ دے کر گئے مجھے اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، دین انٹیکٹ مکمل محمد مصطفیٰ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، امانت ہے. امت والا کام میرے اور آپ کے کاندھوں پر جو محمد مصطفیٰ انجام دے رہے تھے، وہ امانت ہے. باقی روپے پیسے کی بھی امانت ہوتی، منصب کی بھی امانت ہوا کرتی، یہ ذرا بڑے کینوس پر امانت، روح، یہ جسم، یہ قرآن، یہ دین، یہ امت والا کام، اور جس کے نام پر ہم نے لیا تھا پاکستان، خیانت کی ہے کہ نہیں کی؟ اصل سبب یہ آج ہمارے مصائب کا، ظاہر کے اسباب ہیں، اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی، آپس میں جس کا زور جہاں لگا لوٹا، کرپشن کی، مار پیٹ کی ہے، قبضے کیے ہیں، سب کو پتا ہے. اللہ اکبر، وانتم، اللہ کہتا تمہیں معلوم ہے، کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو. اللہ اکبر. آگے فرمایا کیوں حرکتیں ہوتی ہیں، وعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں، یہ بات ادھر بھی آئی ہے انفال میں، یہ سورۃ تغابن میں بھی آتی. اچھا، مال اور اولاد دو علامات ہیں بڑی بڑی دنیا کی محبت کی، مال اور اولاد دنیا کی محبت کے دو بڑے سمبلز یا سائنز ہیں، علامات ہیں، مراد دنیا کی محبت. اس عارضی فانی چند روزہ دنیا کے چند ٹکوں کے فائدوں کی خاطر یہ خیانت کی جاتی ہے نا. کوئی بس چلتا ہے لاکھ کی تو لاکھ کی کر رہا ہے، اس کو کروڑ کی خیانت کا موقع شاید نہ ملا ہو. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن جنہوں نے کی ان کی بات کر رہا ہوں. اور جس کو کروڑ کا موقع ملا اسے چھوڑا نہیں کروڑ کی خیانت کو. بہرحال کیوں یہ؟ دنیا کے چند ٹکوں کا معاملہ، دنیا کے چند محلات اور سکون کا معاملہ، دنیا کی کچھ عیاشیوں کا معاملہ. ارے دو فٹ کے نیچے کیا جاتا ہے؟ وہاں سے تو آن لائن ٹرانزیکشن بھی نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ ہے نا سارا، کسے معاشرت نیچے سے اوپر تک. یہی دنیا کی محبت، اس میں ڈوب کر قتل و غارت گری، چوری، ٹاکے، قبضے، خیانتیں، قوم کو لوٹنا، اور کیا آخر. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش. ہاں یہی مال حلال پر کماؤ، اپنے زیر کفارت لوگوں کی حاجات کو پورا کرو، ثواب ہے. یہی حلال پر کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مخلوق خدا پر خرچ کرو، ثواب ثواب. بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دو، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دو، اللہ گارنٹیڈ ریٹرن دیتا ہے 700 times تک. البقرہ آیت نمبر 261، 700 گنا اور اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا. لگاؤ، اولاد ہے اس کی کفالت کرو، اس کی حاجات پوری کرو، جائز طور پر جائز حاجات پوری کرو، کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا. اور اس کو اللہ کا بندہ بناؤ، محمد مصطفیٰ کا امتی بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہی تمہارے صدقہ جاریہ، یہی تمہیں تمہارے درجات کی بلندی بن. یہ آزمائش ہے، اٹس اپ ٹو یو، تم کامیاب ہو تو آزمائش میں یا ناکام ہوتے ہو، دونوں پہلو سامنے رہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اجر عظیم ہے. آخری آیت تذکیر کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا، اچھا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہو، دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہو، کیا جاتا ہے دو گز کفن کے علاوہ؟ اگر تو قبر مل جائے اور زمین پر موت واقع ہو اور دفن کرنے اور اس سے پہلے کفن کے معاملات بھی اویلیبل ہوں، ورنہ بعض کو تو قبر بھی نہیں ملتی، کچھ نہیں. اور جو اللہ کے پاس ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ ہے سب سے بڑی انسپریشن، وہ ہے سب سے بڑی موٹیویشن، وہ ہے سب سے بڑا پہلو. اس سے بڑھ کر موٹیویشن بندے مومن کے لیے نہیں ہو سکتی. ادھر آخرت تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سجا کر رکھی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اب آخری آیت تذکیر کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا. چلے جی شوال کا مہینہ بھی مکمل ہو رہا ہے، زیادہ دور تو نہیں ہے نا معاملہ، ابھی رمضان کے روزوں سے گزر کر آئے. لعلکم تتقون، پڑھتے ہوئے آئے، سمجھتے ہوئے آئے، اس روزے کا حاصل تقوی. حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو چھوڑنے والے بنو، گناہوں کو چھوڑنے والے، یہ مشکل بات ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنا نسبتاً آسان محسوس ہوتا ہے لیکن گناہوں سے بچنا مشکل لگتا ہے. تبھی تو مشقت والی عبادت پورے مہینے اللہ نے کروائی اور اللہ نے دکھایا کہ تم نے حلال چھوڑا، بھائی حرام کو تو چھوڑو. اللہ اکبر، یہ کر لو تو کیا ہے اس کا ایک فائدہ، یجعل لکم فرقانا، تقویٰ پر آ جاؤ، خوف خدا پر آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے پر آ جاؤ، اللہ فرقان عطا فرمائے گا. ایک فرقان خود قرآن حکیم ہے، ایک فرقان تورات کو کہا گیا، اوریجنل تورات، بعد میں تو چینجز ہو گئی. ایک بدر کو فرقان کہا گیا، ایک باطن کی فرقان اللہ عطا کرتا ہے، بصیرت والی فرقان. بندہ مومن اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر آئے، اللہ کی اس کے رسول کی ماننے پر آئے، معاشیت و گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ باطن میں اس کو بصیرت دیتا ہے فرقان والی، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں وہ تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو ایک باطن کا فرقان، ایک کتاب کی شکل میں فرقان، ایک بدر کے دن کی شکل میں فرقان. آج تو متقی بن جاؤ، اللہ اور فرقان تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ کہتا ہے سورہ نحل کی آخری آیت میں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ کی مدد باغیوں سرکشوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. اگر کوئی دین کی محنت بھی کرنا چاہتا ہے، عدل کے نفاذ کی بات کرنا چاہتا ہے، دینی پیراڈائم میں کام کرنا چاہتا ہے، تو سرکشوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں، باغیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقان، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی. اب فرمائے اب کچھ حالات حاضرہ کے تعلق سے. حالات تو بگاڑ کا ہی شکار ہیں. کراچی میں بھی ہم نے بات کی, اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور درد مندی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ امور سیاست پر یا ملکی حالات پر تبصرہ کرنا ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے. قرآن پاک ہمیں کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, نیکی تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, بدی و زیادتی کے کاموں میں, گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. پھر اللہ کے نبی فرماتے الدین و النصیحہ, دین مسو خیر خواہی کا نام ہے. جی یہ خیر خواہی بلکہ ایک ترجمہ ہوگا وفاداری, اللہ کی کتاب اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا معاملہ, اور اللہ کے مسلمانوں کے ائمہ مسلمانوں کے ذمہ دار اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا معاملہ, اور مسلمانوں کے ائمہ ذمہ داران کے ساتھ خیر خواہی, عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی. اسی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملکی حالات پر تبصرہ کریں. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, جو کچھ ہوا سب نے اس کی مذمت کی, کوئی اسے اتفاق نہیں کر سکتا. جو پرتشدد قسم کی کاروائیاں ہوئی ہیں اور سرکاری اور ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں تمام طبقات نے اس کی مذمت کی ہے اور ہونا بھی چاہیے. یعنی یہ کیا کہ جناب اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی ملکی تنصیبات اور ملکی املاک کو نقصان پہنچانا کر دے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور اگر ایک جماعت کے افراد کی طرف سے یہ بات ہوئی تو ہم یہی ان کو نصیحت کریں گے کہ اگر کوئی تحریک برپا کرنی ہے تو اپنے کارکنوں کی تربیت کرنی چاہیے, ان میں تحمل کا معاملہ, برداشت کا معاملہ اور مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور سچی بات بتاؤں, دل کی بات عرض کروں, ہمارے لیے اس نوعیت کی تربیت کے لیے راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اس کی مذمت کریں گے. اور جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے یا ریاستی اداروں کا تعلق ہے, بالکل اگر شرنگیزی کسی نے کی ہے تو ضابطے کے مطابق قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے. خلاف ضابطہ خلاف قانون نہ ہو معاملہ, اور ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ ہو, بدلے نکالنے کا معاملہ نہ ہو, چادہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے والی بات نہ ہو. یہ حکمرانوں کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے ہماری گزارش. ویسے مشہور جملہ ہے کہ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے, تو ماں کا دل تو ذرا وسیع ہوتا ہے نا, نرمی کے اعتبار سے. غلط کی ہم تائید نہیں کر رہے, لیکن غلط کو ٹیکل کرنے کے لیے غلط رویے اگر اختیار کیے جائیں تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اسی طرح ہم خیال کرتے ہیں اور اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ واقعہ 9 مئی کو ہوا ہے, اس کی غیر جانبدارانہ طور پر شفاف طور پر تحقیقات کرائی جائیں. یہ بہت پرانا جملہ ہے اور ہم سب کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لیکن حق بات یہ ہے کہ اس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات کرانی چاہیے. اسی طریقے پر ہم یہ گزارش کریں گے, بھائی ملک انارکی کا شکار ہے, ہمارے دین دشمن لوگ, یعنی ہمارے دین کے دشمن جو لوگ ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں, وہ تو شادیاں ان کے بج رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے, عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان چپقلش کا معاملہ انتہا کی طرف جا رہا ہے, وہ تو خوش ہوں گے. لیکن ہم کہیں گے خدا را ہوش کے ناخن لیں, یہ ملک و ملت کے لیے قوم کے لیے بالکل درست معاملہ نہیں کہ عوام اور ریاستی ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے, اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سمجھنے کے لیے کوششیں کم ہو رہی, لیکن بہرحال کوئی مقتدر طبقات ہوں, ہوش مند افراد ہوں, صاحب بصیرت افراد ہوں, جن کی سنی جاتی ہو, خواہ وہ سیاست کے میدان سے ہوں, وہ علماء کے طبقے سے ہوں, وہ معاشرے کے دیگر طبقات میں سے ہوں, مقتدر طبقات میں سے ہوں, ہم یہ گزارش کریں گے خدا را مفاہمت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے, مذاکرات کی طرف لانے کی کوشش کی جائے. ملک متحمل نہیں ہے کہ یہ انارکی اور پھیلے, یہ تشدد کے معاملات اور پھیلیں, یہ نفرتیں اور عناد اور دشمنیاں اور بدلے نکالنے کے معاملات اور آگے بڑھیں. یہ ملک اس کا قطعاً متحمل نہیں ہو سکتا. یہی ہماری گزارشات ہیں. یہ تو ہے کرنٹ سینیریو کے اعتبار سے. ایک اور بات بھی ہم کہیں گے, پہلے بھی ہم نے ذکر کیا, آئین اور قانون کے مطابق بھائی انتخابات کی طرف چلیں. آج نہیں کل تو ہونے, آج نہیں کل تو بہرحال ہونے, لیکن کوئی مفاہمت کو مذاکرات کی شکل اختیار کر کے انتخابات کی طرف چلیں, تاکہ عوام میں اگر بے چینی وہ دور ہو, عوام اپنی کوئی رائے دینا چاہے ان کی رائے آ جائے, کوئی عمل درآمد کا اس پر معاملہ ہو جائے, تاکہ ایک ہیجان اور استراب کی جو ملک میں کیفیت ہے یہ خدا را دور ہو. اور بہرحال یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مظہر ہے, اور اس کی عسکری قوت, اس کی دفاعی قوت بہرحال ایک بہت بڑی نعمت بھی ہمارے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس. اور کھٹکتی ہے وہ کس کو؟ دین دشمنوں کو. تو اس طرح کا کوئی کیاس اور انتشار, اللہ تعالیٰ سے ہماری پناہ رکھے. یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے, اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ بھی ہم گزارش موقع پہ کریں گے. آخری بات کیا ہے, یہ سارے معاملات معاشی تباہی ہمارے سر پر, بہت خوشی ہو رہی ہے لوگوں کو 10 روپے پیٹرول کم ہو گیا ہے, ڈیزل زیادہ کم ہو گیا ہے, نہیں ابھی ابتر معاملات بہت زیادہ ہیں, معاشرتی سطح پر بربادی, سیاسی سطح پر ہیجان اور اضطراب کی کیفیت, اور مجموعی اعتبار سے منافقانہ کردار, کبھی زلزلے کبھی طوفان, یہ سب کچھ کیا ہے جو میں نے تذکیر میں ذکر کرنا چاہا. اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, دین سے وفاداری نہیں ہے, یہ اس کا شاخسانہ, یہ ساری باتیں ہم پر مسلط. ملک لیا تھا ہم نے نظریے کی بنیاد پر اسلام کے نام پر, اسلام کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے تو ہمارے حالات واقعتاً درست ہوں گے, ورنہ نہیں. اس کی ہم دعوت دیتے, اسی کی طرف متوجہ کرتے, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.